السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کے پروگرام کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
بھر میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل کے تحت گزشتہ 5 ہفتوں میں 8,800 سے زائد مشتبہ افراد گرفتار۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، داعش کے جنگجوؤں نے کوبانی میں اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ لیجیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی حکام نے کہا ہے کہ عسکریت پسندوں اور ان کے ہمدردوں کے خلاف جاری مہم میں پچھلے 5 ہفتوں کے دوران 8,800 سے زیادہ عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل کے تحت ملک بھر میں 24 دسمبر سے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کی گئی کاروائیوں میں 8,800 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ایک سرکاری بیان کے مطابق ملک بھر میں مجموعی طور پر 13,000 سے زائد سرچ آپریشن کیے گئے۔ اب تک سب سے زیادہ گرفتاریاں صوبہ خیبر پختونخوا میں کی گئیں، جن کی تعداد 4,900 سے زائد بتائی گئی ہے، جبکہ صوبہ پنجاب میں 1,800، بلوچستان میں 260، اسلام آباد میں 450، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے 5، گلگت بلتستان سے 10، جبکہ قبائلی علاقوں سے 120 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ بیان کے مطابق لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال پر لگ بھگ 3,000 مقدمات کا اندراج کیا گیا اور تقریباً 2,000 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ نفرت انگیز تقاریر پر تقریباً 400 افراد کو حراست میں لیا گیا، جبکہ نفرت پھیلانے پر مبنی مواد بھی قبضے میں لیا جا چکا ہے۔ سرکاری بیان کے مطابق 7,000 افغان پناہ گزینوں کا پنجاب اور 3,20,000 سے زائد کا بلوچستان میں اندراج کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق 1,63,00,000 موبائل فون سمز کی تصدیق بھی کی جا چکی ہے اور یہ عمل جاری ہے۔ انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل کے تحت ملک کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں حکومت متحرک انداز میں شدت پسندوں کے خلاف کاروائیوں میں مصروف ہے۔ اس بارے میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے ہفتے کو ایک تقریب سے خطاب میں کہا،
پہلی مرتبہ شاید دہائیوں بعد اس صوبے کے اندر میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ وال چوکنگ اور لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال اور غلط ایسی کتابیں جس میں زہر گھولا جاتا ہے اور معاشرے میں تفرقہ پیدا کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں نئے قوانین ان کو پرومنگیٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے اوپر ایکشن لیے جا رہے ہیں۔
16 دسمبر 2014 کو پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور میں طالبان کے مولک حملے میں 134 بچوں سمیت 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد ملک کی سیاسی و عسکری قیادت کے طویل مشاورتی اجلاس میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل کی منظوری دی گئی تھی۔ اس قومی لائے عمل کے تحت پاکستان بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے قوائف کے اندراج کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاکستانی پارلیمان نے رواں ماہ کے اوائل ہی میں 21ویں آئینی ترمیم اور آرمی ایکٹ میں ترمیمی بل کی منظوری دی تھی، جس کے تحت دہشت گردی میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات چلانے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی جا رہی ہیں۔ فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف حال ہی میں سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کی گئی ہے، جس پر عدالت عظمیٰ نے وفاق کے علاوہ 4 صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کر رکھا ہے۔ پشاور اسکول پر حملے کے بعد پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے سزائے موت پر عمل درآمد پر عائد پابندی بھی ختم کر دی تھی، جس کے بعد سے اب تک 20 مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شکارپور میں بم دھماکے کے خلاف کراچی میں ہفتے کے روز ہڑتال کی گئی۔ نماز جمعہ کے موقع پر امام بارگاہ میں ہونے والے اس بم دھماکے میں 58 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں سنیے۔
صوبہ سندھ کے شہر شکارپور میں دھماکے کے خلاف ہفتے کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہڑتال رہی، جہاں دکانیں بند اور سڑکوں پر ٹریفک معمول سے کم رہی اور کچھ علاقوں میں احتجاجی دھرنے بھی دیکھے گئے، اور یوں شہر کے کچھ حصوں میں ہڑتال کا زور زیادہ رہا۔ سندھ کے دوسرے شہر بھی ہڑتال سے متاثر رہے، جبکہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی شکارپور دھماکے کے خلاف احتجاج اور دعائیہ تقاریب منعقد کی گئیں۔ ہڑتال کی اپیل مجلس وحدت مسلمین اور جعفریہ الائنس سمیت دیگر شیعہ تنظیموں نے کی تھی۔ مجلس وحدت مسلمین کے رہنما علی حسین نقوی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
ہم اس سے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ اور سندھ انتظامیہ کو بتا چکے تھے کہ یہاں پہ تکفیری ایلیمنٹ بہت زیادہ کام کر رہا ہے اور بہت زیادہ متحرک ہے۔
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے جعفریہ الائنس کے رہنما شبر رضا کا کہنا تھا،
اصل مسئلہ جو ہے کہ ہمارے ہاں ملک میں یہ جو مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کا سدے باب کرنے کی ضرورت ہے۔ دہشت گرد کو دہشت گرد کہنا ہوگا اور اس سے اپنے ملک کو چھٹکارا دینا ہوگا۔
حکومت نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے، جبکہ کچھ پولیس اہلکاروں کو غفلت برتنے پر معطل کیا گیا ہے اور لواحقین کے لیے معاوضے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے شکارپور کا دورہ کیا اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے مل کر کام کریں۔
اس علاقے میں بھی جو اگنور کیا جا رہا تھا کسی حد تک افسران کی طرف سے یا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، وہ ان کو بالکل اٹینشن میں لائے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی علاقہ جو ہے اس کو خالی نہ سمجھیں، دہشت گرد کہیں بھی ہیں، ہو سکتے ہیں۔
بین الاقوامی برادری نے بھی شکارپور میں ہونے والی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے لواحقین سے تعزیت اور حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے ایک بیان میں شکارپور دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک میں مذہبی اقلیتوں کے تحفظ اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششوں میں اضافہ کریں۔ یورپی یونین نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے پاکستانی حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے عزم کا اظہار کیا ہے، جبکہ امریکہ نے شکارپور میں ہونے والی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو بغیر کسی خوف کے اس کی پیروی کرنے کی مکمل آزادی کی حمایت کرتا ہے، اور یہ پاکستان اور دنیا بھر میں ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ جمعے کو شکارپور میں ایک امام بارگاہ میں ایک دھماکے کے نتیجے میں 60 کے قریب افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستان کو ایک عرصے سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا سامنا ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے پچھلے مہینے ایک قومی لائحہ عمل ترتیب دیا گیا ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
شکارپور میں امام بارگاہ پر کیے گئے حملے میں ہلاک ہونے والوں کی آخری رسومات کی ادائیگی ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں ہوئی، جبکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس دہشت گردی کی مذمت کی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت جیلانی۔
پاکستان بھر میں ہزاروں شیعہ مسلمان گلیوں بازاروں میں نکل آئے۔ وہ صوبہ سندھ میں ایک مسجد میں ہونے والے بم دھماکے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، جس میں کم سے کم 58 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد زخمی ہیں، ان میں سے چند کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ شکارپور میں ہونے والے اس دھماکے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں اقلیتی شیعہ افراد نے جمعے کی نماز کے دوران ہلاک ہونے والوں کے لیے اجتماعی طور پر آخری رسومات کی ادائیگی کی۔ پاکستانی طالبان کے ایک الگ ہو جانے والے گروپ جند اللہ نے اس بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ شیعہ علماء کاؤنسل کے لیڈر علامہ جعفر سبحانی کہتے ہیں،
لہٰذا جنرل راحیل شریف سے بھی، وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہیں، یہ ضرب عزم جو ہے نا پورے پاکستان کے شہروں میں اس کو پھیلا دیا جائے، تاکہ صحیح طریقے سے ضرب عزم میں رکھا جائے۔ ان دہشت گردوں کو، ان تفریحیت کو، ان مخصوص سوچ امت مسلمہ کو جنہوں نے ذلیل خوار کیا پاکستان کے اندر، تمام پوری پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے ذلیل خوار کر دیا، اس سے نجات ملے، لوگ امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں۔
سنی انتہا پسند اکثر شیعہ مسلمانوں کے مذہبی اداروں کو ہدف بناتے ہیں۔ شیعہ پاکستان کی آبادی کا پانچواں حصہ ہیں۔ ملک میں گزشتہ 2 برسوں کے دوران سینکڑوں شیعہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دہشت گردی کے اس واقعے پر جہاں صوبہ سندھ میں ہفتے کو یوم سوگ منایا جا رہا ہے، وہیں عالمی برادری کی طرف سے بھی اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے ایک بیان میں شیعہ برادری کی مسجد پر ہوئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک میں مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کوششوں میں اضافہ کرے۔ ترجمان کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ مذہبی وابستگی کی بنیاد پر لوگوں کو وحشیانہ انداز میں نشانہ بنائے جانے پر سیکرٹری جنرل نہایت افسردہ ہیں۔ ادھر یورپی یونین نے بھی ایک بیان میں شکارپور کی امام بارگاہ پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں یورپی یونین نے کہا کہ وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے پاکستانی حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے بھی اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے پاکستانی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا تھا۔
بہجت جیلانی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔ وزیر اعظم نواز شریف نے لاہور میں انسداد دہشت گردی فورس کے پہلے دستے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ قوم اور تمام ریاستی ادارے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں سنیے۔
وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام دہشت گردی سے بہت نقصان اٹھا چکے ہیں اور اب وفاق کی تمام صوبائی حکومتیں اور سب قومی ادارے مل کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہفتے کو لاہور میں انسداد دہشت گردی فورس کے تربیت پانے والے پہلے دستے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے میاں نواز شریف نے کہا،
قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہمیشہ کے لیے اس دھرتی کو دہشت گردی کی لانت سے پاک نہیں کر دیا جاتا۔ یہ ہمارا عزم ہے، ہمارا عزم ہے، یہ قومی عزم ہے۔ اس عزم کو ایک وزیر اعظم کے دل کے اندر ہونا چاہیے، ایک سپہ سالار فوجی سپہ سالار کے دل کے اندر ہونا چاہیے اور ایک پاکستانی کے دل کے اندر یہ عزم ہونا چاہیے۔ یہ عزم اب اللہ کے فضل و کرم سے میں پورے ملک میں دیکھ رہا ہوں، پوری قوم میں دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ عزم انشاءاللہ سلامت رہے گا تو پھر دہشت گردی یا دہشت گرد اس خطے سے، اس ملک سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔
وزیر اعظم نے کہا کہ جب تک آخری دہشت گرد کو عبرتناک انجام تک نہ پہنچا دیں چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر گزشتہ برس مئی میں جدید خطوط پر لاہور میں پولیس کے ایلیٹ ٹریننگ سکول میں انسداد دہشت گردی کے لیے خصوصی فورس کی تربیت کا آغاز کیا گیا تھا۔ 1182 افراد سے اس تربیت کا آغاز کیا گیا تھا، جن میں سے 437 کے ایک دستے نے ہفتے کو اپنی تربیت ختم ہونے پر پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کی۔ 437 افراد کے اس دستے میں 16 خواتین کارپورل شامل ہیں۔ بعد ازاں 425 اور پھر 336 افراد پر مبنی بیچز اپنی تربیت مکمل کریں گے، جس کا دورانیہ 9 ماہ ہے اور اس کا اہتمام پاک فوج کی نگرانی میں ہو رہا ہے، تاہم ترکی کے کچھ ماہرین کی بھی مدد لی گئی ہے۔ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے مطابق جنرل راحیل شریف نے سیکیورٹی اور قانون کی حکمرانی کے اقدامات کے لیے پاک فوج کی طرف سے ہر قسم کے تعاون کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپنی تقریر میں آرمی چیف کے انسداد دہشت گردی فورس کی تربیت کے حوالے سے کردار کو سراہا اور کہا کہ وہ جنرل رحیل شریف کے ہمراہ آئندہ دنوں میں اس ضمن میں سندھ اور بلوچستان کے دورے بھی کریں گے۔ اپنی حکومت کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے میاں نواز شریف نے خاص طور پر بجلی کے بحران کا ذکر کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ ان کی حکومت کی میعاد ختم ہونے سے پہلے توانائی کے بحران پر قابو پا لیا جائے گا۔ اس وقت ملک کو دہشت گردی کا چیلنج تو درپیش ہے ہی، اور ایک روز پہلے صوبہ سندھ کے شہر شکارپور میں ایک دہشت گرد کارروائی میں 50 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں، مگر توانائی کا بحران بھی حکومت کے لیے ایک اہم چیلنج بنا ہوا ہے اور ملک بھر میں خواتین سے لے کر تاجر، طالب علم اور حتیٰ کہ حکومتی عہدیدار سب بجلی اور گیس کی کمی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
وزیر اعظم نواز شریف نے 1 فروری سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے صوبائی وزراء اعلی سے کہا ہے کہ وہ اس کمی کے فوائد کی عام لوگوں تک منتقلی کو یقینی بنائیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
وزیر اعظم نواز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات میں قابل ذکر کمی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی مد میں سب سے زیادہ سہولت دی گئی ہے۔ پاکستان میں ماہانہ بنیادوں پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے اور ہفتے کو صحافیوں سے گفتگو میں 1 فروری سے نافذ العمل ہونے والی قیمتوں کا اعلان کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ مزید کمی کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن حکومت کو محصولات میں خسارے کا سامنا ہے۔
یہ کم ہونی تھی قیمتیں 10.75 روپے پیٹرول کی، لیکن ہم نے اس کو 8 روپے اس لیے رکھا ہے کہ 2.76 روپے گورنمنٹ جو ہے وہ ریٹین کرے گی، کیونکہ گورنمنٹ کے بہت زیادہ لاسز اس میں ہو رہے ہیں۔ جیسے جیسی قیمتیں نیچے آئی ہیں تو اس میں جو گورنمنٹ سیلز ٹیکس لگاتی تھی، سیلز ٹیکس کی جو مد میں ریونیو جو آتے تھے وہ بھی چونکہ بہت کم ہو گئے۔
یکم فروری سے پیٹرول 7.99 روپے کمی کے بعد 70.29 روپے فی لیٹر میں فروخت ہوگا، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 5.62 روپے، ہائی آکٹین 11.82 روپے اور مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں 10.48 روپے کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں حالیہ کمی سے یہ پاکستان میں دستیاب متبادل ایندھن یعنی سی این جی سے بھی سستا ہو گیا ہے۔ ملک میں سی این جی کم سے کم 71.50 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ مہینوں میں قابل ذکر کمی کی گئی ہے، لیکن اس کے ثمرات غریب عوام تک نہ پہنچنے کی شکایات بھی بدستور موجود ہیں۔ رواں ماہ کے اوائل میں ملک کو پیٹرول کے بدترین بحران کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور اس ایندھن کے حصول کے لیے لوگ نہ صرف طویل قطاروں میں کھڑے انتظار کرتے ہوئے نظر آئے، بلکہ اکثر پیٹرول پمپس پیٹرول کی عدم دستیابی کی وجہ سے کئی روز تک بند بھی رہے۔ یہ بحران کئی روز کی تگ و دو کے بعد حل کر لیا گیا، اور حکام کے بقول یہ صورتحال پیٹرول کی طلب اور رسد میں اچانک بڑھ جانے والے فرق سے پیدا ہوئی، جس کی پیش بینی نہیں کی گئی تھی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں لوگوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر خوشی کا اظہار تو کیا، لیکن وہ کسی حد تک نالاں بھی دکھائی دیے اور کچھ یوں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
وہ پیٹرول کا متجارہ خراب ہوئی کہ وہی ہے، سمجھو حکومت کو چاہیے کہ عوام کو پورا ریلیف دے کہ آیا کہ کرائے میں بھی کمی پیش ہوئی یا نہیں۔ ہم ویگن والوں سے بات کرتے ہیں، بسوں والے سے، وہ کہتے ہیں اور چیزیں بہت مہنگی ہیں، ہم صرف پیٹرول کا آپ رو رہے ہیں۔
کمی سے اچھی بات ہے، عوام کو فائدہ تو پہنچ رہا ہے، تو پیٹرول کے حوالے سے کہ وہ اگر دستیاب ہو تو۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی اشیاء زندگی کے استعمال کی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، نہ آپ کا چینی، نہ آٹا، نہ دال، کچھ سستی نہیں ہوئی آپ کی، سب گریڈ وہی کے وہی ہیں۔
تاہم وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ وہ تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو یہ ہدایت کریں گے کہ اس کمی کا فائدہ ہر صورت عوام کو پہنچے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی وجہ عالمی منڈی میں اس کی قیمتوں میں ہونے والی قابل ذکر کمی بتائی جاتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
لیجیے پیش ہیں باقی عالمی خبریں۔ یوکرین اور روس نواز علیحدگی پسندوں نے ہفتے کے روز امن مذاکرات کے نئے دور کا آغاز کر دیا، حالانکہ ملک کے مشرق میں لڑائی شدت سے جاری ہے۔ ڈیبارٹسیو شہر میں گولہ باری سے 12 شہری ہفتے کے روز ہلاک ہو گئے۔ یہ اطلاع باغیوں کے قبضے میں ڈونیٹسک علاقے میں پولیس کے سربراہ نے بتائی ہے۔ شہری ہلاکتوں کے علاوہ وزیر دفاع نے بتایا کہ سرکاری افواج اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان گزشتہ روز ہونے والی لڑائی میں 15 فوجی مارے گئے۔ یوکرین کے تنازع میں گزشتہ اپریل سے اب تک 5,100 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس بارے میں کچھ پہلے ملنے والی تفصیلات کے مطابق، حکام کے مطابق مشرقی یوکرین میں جمعے کے روز ایک درجن عام شہری ہلاک ہو گئے، 7 دیگر کو باغیوں نے حکومت کے قبضے والے شہر دیبارٹسیو میں ہلاک کر دیا، جہاں تشدد سے بچ نکلنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ دیبارٹسیو کے رہائشی یوری کہتے ہیں، ہر روز کسی نہ کسی کا گھر مسمار ہوتا ہے، آج ہمارے دوست کا گھر نشانہ بنا، ہم یہاں سے جا نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور یہ بھی کہ میرے والدین بوڑھے ہیں، میری ماں معذور ہے اور مجھے ان کی دیکھ بھال کرنا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایسے حالات میں گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ لڑائی اور عدم تحفظ نے یوکرین کے لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ کیری کیو حکومت کے لیے حمایت کے اظہار کے لیے آئندہ ہفتے یوکرین جا رہے ہیں، جبکہ یوکرین کی فورسز روس نواز علیحدگی پسندوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان جین ساکی نے کہا،
He was in Ukraine about a year ago. Obviously, we remain steadfast supporters of Ukraine. We've provided them a range of security assistance.
تقریباً ایک سال پہلے یوکرین میں تھے، ظاہر ہے ہم مستقل یوکرین کی حمایتی ہیں، ہم نے انہیں متعدد انداز سے سیکیورٹی کی مدد فراہم کی ہے، متعدد انداز میں اقتصادی امداد دی ہے۔ مجھے توقع ہے کہ کیری ان کے ساتھ اس پیش قدمی پر بات کریں گے جو اب تک انہوں نے کی ہے اور جو آئندہ مہینوں میں جاری رہنی چاہیے۔ جیسے کہ میں نے کہا، وہ متعدد عہدیداروں سے ملاقات کریں گے اور اس بارے میں بات کریں گے کہ ہم صورتحال میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کر کیسے کام کر سکتے ہیں۔ امریکہ یہ بھی امید کر رہا ہے کہ باغیوں کی مدد کرنے کے باعث روس پر عائد پابندیاں اسے یوکرین کے لیے اپنے رویے پر نظر ثانی پر مجبور کر دیں گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ داعش کے جنگجوؤں نے ہفتے کے روز ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہوں نے شام کے شہر کوبانی میں اپنی شکست تسلیم کر لی ہے، تاہم دوبارہ حملے کا عہد کیا ہے۔ ویڈیو میں عسکریت پسند ہونے کا دعویٰ کرنے والے دو افراد نے کہا کہ امریکی قیادت میں اتحاد کے فضائی حملوں نے انہیں کوبانی سے پسپا ہونے پر مجبور کیا۔ ویڈیو میں ایک جنگجو نے کہا کہ اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے عین الاسلام سے گولہ باری اور اپنے بھائیوں کے قتل کیے جانے کے باعث بتدریج پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے۔ داعش کوبانی کے لیے عین الاسلام کا نام استعمال کرتا ہے۔ کچھ جنگجوؤں نے پیر کے روز دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے کئی ماہ کی لڑائی کے بعد جنگ زدہ کوبانی پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ 200,000 آبادی والے اس شہر کا بیشتر حصہ مسمار ہو چکا ہے۔ کوبانی میں لڑائی کا نقشہ بدلنے سے داعش کو اہم شکست ہو سکتی ہے، جس نے کئی ماہ کے عرصے میں شام اور عراق کے وسیع حصوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ ادھر داعش کے عسکریت پسندوں کے ساتھ جاپان کے ایک صحافی اور اردن کے ایک فوجی ہوا باز کی زندگیاں بچانے کی کوشش میں کیے جانے والے مذاکرات ہفتے کے روز بظاہر تعطل کا شکار نظر آئے۔ عسکریت پسندوں کی طرف سے ایک عراقی قیدی کی رہائی کے مطالبے کی مہلت ختم ہوئے 2 روز ہو چکے ہیں۔ مصری صدر عبد الفتح السیسی نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ جزیرہ نما سینائی میں لگاتار حملوں کے بعد ملک کو انتہا پسندوں کے خلاف طویل لڑائی کا سامنا ہے۔ مسٹر سیسی نے یہ انتباہ ہفتے کے روز ٹیلی ویژن پر خطاب میں کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے تشدد کے باعث افریقی یونین کی سربراہ کانفرنس کے لیے ایتھوپیا کا دورہ مختصر کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ مشکل، مضبوط اور بدی کے خلاف ہوگی اور طویل عرصے تک جاری رہے گی۔ تاہم انہوں نے عہد کیا کہ سینائی سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ جمعرات کو متعدد حملوں میں سینائی میں سیکیورٹی کے کم از کم 30 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ باغیوں کے ہتھیاروں کا رخ فوجی اڈے اور الریش کے ایک ہوٹل کی جانب تھا، جہاں پولیس اور فوج کے افسر مقیم ہیں۔ اور امریکہ کے ایک کلیدی روزنامے واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ میں انٹیلیجنس کے سابقہ عہدیداروں کی شناخت ظاہر کیے بغیر ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی موساد اور امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی نے مربوط کوششوں سے عماد مغنیہ کو تلاش کر کے ہلاک کیا۔ مغنیہ حزب اللہ کی بین الاقوامی سرگرمیوں کے سربراہ تھے۔ اسی کے ساتھ وائس آف امریکہ سے خبریں ختم ہوئیں۔ جنوری کے دوران پیرس میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر یکجہتی کا اظہار ہوا، لیکن ان حملوں نے ملک کو ایک کنارے پر بھی لا کھڑا کیا ہے اور اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں، فرانس میں بنیاد پرست اسلام کے ساتھ کس طرح جنگ جاری ہے، لیزا برائنٹ کی رپورٹ، نیلوفر مغل کی زبانی سنیے۔
الائن بارڈ کے پاس امیگریشن کی مخالفت میں کچھ نہیں ہے، اس کی بیوی کیوبا سے ہے۔ اس کا خیال ہے کہ یورپی تارکین وطن کی کئی نسلوں نے فرانس کو ایک بہتر ملک بنایا ہے، لیکن وہ تارکین وطن کی نئی نسل کو، جن میں سے بہت سا کا تعلق شمالی افریقہ اور وہاں کے سب سہارا مسلمانوں سے ہے، معیشت کے ضیاع اور ملک کے لیے ایک خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ یہاں کے معاشرے میں ضم ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، وہ یہاں رہتے ہیں، کام نہیں کرتے اور حکومت کی فراہم کردہ رہائشی عمارتوں میں رہتے ہیں۔ وہ کچھ ادا نہیں کر رہے، بجلی کے بل بھی نہیں، کیونکہ وہ کچھ کماتے نہیں ہیں، ان کے لیے سب کچھ مفت ہے۔ اور فرانسیسی عوام، یہاں کے اصل باشندے جو اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، وہ اپنی معاشرتی زندگی کے تمام مصارف ادا کرتے ہیں اور اپنے لیے ایک اینک تک نہیں خرید سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس کے لیے رقم نہیں ہوتی۔ بار مضافاتی علاقے بیگنولے میں رہتے ہیں، جہاں اونچی اور بکھری ہوئی عمارتیں ہیں۔ پیرس ایک مصروف شاہراہ کے پار واقع ہے۔ کمیونسٹ اور آج کے سوشلسٹ ایک طویل عرصے تک مقامی حکومت پر قابض رہے ہیں، لیکن بار نے انتہائی دائیں بازو کی جماعت نیشنل فرنٹ کو ووٹ دیا تھا۔ اس کا خیال ہے کہ فرانس کے لیے بڑا خطرہ اسلام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے دوست رفتہ رفتہ اس سے متفق ہو رہے ہیں۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس پر رد عمل ظاہر نہ کیا تو آئندہ کچھ برسوں میں فرانس میں خانہ جنگی ہو جائے گی۔ تیونس میں انقلاب بہار کے بعد یہ تمام عرب، شمالی افریقہ اور شام کے لوگ وہاں سے نکل کر لیمپیڈوسا پہنچ رہے ہیں اور وہاں سے فرانس اور برطانیہ جا رہے ہیں، اور برطانیہ میں بھی مسلمانوں کی ایک مکمل یلغار ہے۔ یہ وہ بیان بازی ہے جو نیشنل فرنٹ کرتی ہے۔ جنوری میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بعد اس پارٹی نے اپنا ایک نیا اشتہار جاری کیا ہے، جس میں جہادی جنگجوؤں اور فرانس کا نقشہ دکھاتے ہوئے یہ پیغام دیا ہے کہ فرانس کو اسلام پسندوں کے خطرے سے بچائیں۔ اپنے انٹرویوز میں جیسا کہ نیشنل فرنٹ کے ایک رہنما مرین لی پن نے ایک فرانسیسی ٹیلی ویژن پر کہا تھا کہ ان کی پارٹی کئی برسوں سے بنیاد پرست اسلام پسندوں کے خطرے کا سوال اٹھا رہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ حتیٰ کہ آج بھی سیاسی مخالفین امیگریشن روکنے اور فرانسیسی سرحدیں بند کرنے کے حوالے سے صحیح جواب دینے میں ناکام ہیں۔ 1970 کے عشرے میں اپنے قیام کے بعد سے نیشنل فرنٹ اس چیز کو تنہا لے کر چلتا رہا ہے۔ وہ الگ تھلگ رہا اور مرکزی دھارے کی سیاست کی مخالفت کرتا رہا، حتیٰ کہ حالیہ برسوں کے انتخابات میں اس کے حق میں ووٹوں کی تعداد بڑھی۔ پچھلے سال مئی میں یورپی یونین کے انتخابات میں اس نے 25% ووٹ حاصل کیے، اگرچہ چند فرانسیسی ہی اعلانیہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے ووٹ دیا تھا۔ جنوری کے حملوں کے بعد نیشنل فرنٹ ایک بار پھر تنہا سامنے آیا۔ اس نے پیرس میں یکجہتی کے اظہار کے لیے ہونے والی بڑی ریلی میں شرکت نہیں کی، اس نے دوسرے مقام پر خود اپنا چھوٹا جلوس نکالا۔ ملک کے غیر مقبول صدر فرانسوا اولاندے جو جلوس میں شریک ہوئے تھے اپنی مقبولیت میں دگنا اضافہ دیکھ چکے ہیں، لیکن تجزیہ کار یہ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ یہ اضافہ برقرار نہیں رہے گا۔ ماہر عمرانیات مشیل بیوروکا کا کہنا ہے کہ جیسے ہی سوگ کی صورتحال ختم ہوگی اور ملک کی سیکیورٹی اور بنیاد پرست اسلام کے متعلق سوالات ابھریں گے تو نیشنل فرنٹ کی جانب سے امن و امان، تارکین وطن کی مخالفت سے متعلق پیغامات غالب آ سکتے ہیں۔ لوگ یہ کہیں گے کہ بائیں بازو صورتحال تبدیل کرنے کے قابل نہیں ہے، دایاں بازو صورتحال تبدیل نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں کسی اور کو پرکھنا چاہیے، ہمیں مرین لی پن کو موقع دینا چاہیے۔ فرانس کی جدوجہد کرتی معیشت اور بے روزگاری کی تاریخ اونچی سطح کے نتیجے میں بھی حکمران سوشلسٹوں کو جواب دینے کی کوشش کرنے پر مجبور ہوئے ہیں اور فرنٹ کو رائے عامہ کی کوشش کرنے پر مجبور کیا ہے، اور رائے عامہ کے جائزوں میں اس کی مقبولیت ظاہر ہوئی ہے۔ حقیقت میں رائے عامہ کے ایک حالیہ جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ اگر 2017 میں ہونے والے صدارتی انتخابات آج منعقد ہو جائیں تو لی پن پہلا مرحلہ جیت سکتے ہیں، لیکن دوسرے مرحلے میں شکست کھا جائیں گے۔ حتیٰ کہ نیشنل فرنٹ بائیں بازو کی جانب جھکاؤ رکھنے والے بینگنولے جیسے قصبے میں بھی بظاہر اپنی جگہ بنا رہا ہے، جہاں تارکین وطن کی آبادی زیادہ ہے۔ قصبے کے مرکزی حصے میں جہل قدمی کے دوران بار نے اپنے ایک قصاب دوست گلبرٹ سے بات کی۔ وہ بینگنولے میں پچھلے 40 سال سے کام رہے ہیں اور انہوں نے تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ اب قصبے میں فرانسیسیوں کی تعداد گھٹ گئی ہے، وہ کمیونسٹوں کو ووٹ دیا کرتے تھے، لیکن غیر ملکی تارکین وطن کی یلغار کی وجہ سے وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ دوا سازی کے کام سے منسلک ہرب اتلان بھی اس بارے میں پریشان ہے کہ فرانس میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ پیرس کے اس کشر گروسری سٹور سے خریداری کیا کرتے تھے جہاں پچھلے مہینے ایک اسلام پسند احمدی کولابیلی نے حملہ کیا تھا۔ ان کے بچے اسی راستے میں واقع ایک یہودی اسکول جاتے ہیں۔ اتلان کہہ رہے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ وہ ان جیسے یہودیوں کے تحفظ کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے مگر کوئی عمل دکھائی نہیں دیتا، لیکن نیشنل فرنٹ بھی اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ماضی میں فرنٹ کو سامی مخالف سمجھا جاتا تھا، اگرچہ مرین لی پن حالیہ برسوں میں یہودی ووٹ حاصل کر چکے ہیں۔ گلی کے آگے ایک خوبصورت مسجد ہے، اس کے دروازوں پر تالا پڑا ہے۔ مالی سے تعلق رکھنے والے باپ اور بیٹا جبریل اور امارا وہاں سے گزرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پیرس حملوں کے بعد اسلام سے بدگمانی رکھنے والے انہیں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ جبریل نفی میں جواب دیتے ہیں اور امارا اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ امارا کا کہنا ہے کہ فرانسیسیوں اور میڈیا نے اسلام پسندوں کو ان اچھے مسلمانوں کے ساتھ ملا دیا ہے جو ہر روز عبادت کرتے ہیں اور اپنے کام پر جاتے ہیں۔ نیشنل فرنٹ کے پیغام کی بازگشت کیا ہوگی، اس کا پہلا ٹیسٹ اس تبدیل شدہ ماحول میں محض چند ہفتوں کے بعد سامنے آ جائے گا۔ فرانس کے علاقائی انتخابات مارچ میں ہونے والے ہیں۔ رائے عامہ کے ایک حالیہ جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ متوقع ووٹروں کی جانب سے 26% حمایت سے فرنٹ پہلے ہی مرحلے میں سبقت حاصل کر لے گا۔ بار کو یقین ہے کہ بیگنولے میں فرنٹ کی کارکردگی اچھی ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ فرانسیسی حقیقتاً تنگ آ چکے ہیں۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ 972
جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر۔ پاکستان میں ہزاروں شیعہ مسلمان گلیوں بازاروں میں نکل آئے۔ وہ صوبہ سندھ میں ایک مسجد میں ہونے والے بم دھماکے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، جس میں کم سے کم 58 افراد ہلاک ہوئے جبکہ متعدد زخمی ہیں، ان میں چند کی حالت تشویشناک ہے۔ شکارپور میں ہونے والے اس دھماکے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں اقلیتی شیعہ افراد نے جمعے کی نماز کے دوران ہلاک ہونے والوں کے لیے اجتماعی طور پر آخری رسومات کی ادائیگی کی۔ پاکستان نے کہا ہے کہ عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ میں کابل اسلام آباد کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے۔
وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاکستان اور افغانستان دونوں ہی ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہفتے کو صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان مل کر کوششیں کریں۔
افغانستان کوآپریٹ کر رہا ہے اور ہم بھی افغانستان سے کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ افغانستان کے صدر جب پاکستان آئے تھے، جو ہم نے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی تھی، وہ بالکل اس پہ عمل کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں اگر اسی ڈگر پہ انشاءاللہ چلتے رہے تو ان دہشت گردوں کو نہ افغانستان میں کوئی جگہ ملے گی، نہ ان دہشت گردوں کو پاکستان میں جگہ ملے گی، نہ اس خطے میں کہیں اور ملے گی۔ ضروری ہے کہ دونوں ملک اس معاملے میں مل کے چلیں۔
واضح رہے کہ حالیہ ہفتوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعلی سطحی عسکری رابطوں میں اضافہ ہوا ہے۔ رواں ہفتے کے اوائل ہی میں افغانستان کی سرحدی پولیس کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمد شفیق فاضلی نے ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ پاکستان کا دورہ کیا تھا اور اعلی عسکری عہدیداروں سے ملاقاتیں کی۔ پاکستانی اور افغان عسکری کمانڈروں کے درمیان ملاقاتوں میں سرحد پر نگرانی کے موجودہ طریقہ کار اور رابطوں میں اضافے پر بات چیت کی گئی۔ رواں ماہ پاکستانی فوج کے جنوبی کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ناصر خان جنجوا اور کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان نے بھی الگ الگ افغانستان کا دورہ کیا تھا۔ 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں ایک اسکول پر بدترین دہشت گرد حملے کے بعد پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور انٹیلیجنس ادارے ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر نے بھی افغانستان کا ہنگامی دورہ کیا تھا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت جب وہ ملک کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن میں مصروف ہے، اگر سرحد پار افغانستان میں بھی مؤثر کارروائیاں کی جائیں تو خطے میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو تقویت ملے گی۔ افغان عہدیداروں کے مطابق انہوں نے بھی اپنی جانب پاکستان کی سرحد کے قریب دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، جن میں درجنوں مشتبہ عسکریت پسند مارے گئے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یوکرین اور روس نواز علیحدگی پسندوں نے ہفتے کے روز امن مذاکرات کے نئے دور کا آغاز کر دیا ہے، حالانکہ ملک کے مشرق میں لڑائی شدت سے جاری ہے۔ اس بارے میں کچھ اور تفصیلات یاسمین جمیل پیش کرتی ہیں، رپورٹ ارسال کی ہے الپیسن نے۔
ہفتے کے روز وی او اے کو ایک انٹرویو میں ڈونیٹس کے علاقے کے گورنر یوکرین آرمی کے جنرل الیگزینڈر کیتینکو نے کہا کہ جب سے باغیوں نے جنوری کے شروع میں اپنی کارروائی شروع کی ہے، اب تک کم از کم 280,000 لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں اور اس تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ گورنر کہتے ہیں کہ لڑائی نے لوگوں کو بری طرح متاثر کیا ہے، کیونکہ انہیں مسلسل گولہ باری، اپنے گھروں کی تباہی اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کے کھوئے جانے کا خطرہ درپیش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ امن اور معمول کی زندگی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگی زون میں بہت سے لوگوں کے پاس بجلی، پانی، ہیٹنگ یا گیس کی رسدیں نہیں ہیں اور درجہ حرارت تقریباً نقطۂ انجماد پر ہے۔ باغیوں نے گزشتہ کئی ہفتوں کی لڑائی کے دوران اپنے کنٹرول کے علاقے کو بڑھا لیا ہے، لیکن گورنر کو اس بارے میں فکر نہیں ہے کہ وہ ایک نسبتاً بڑے شہر کراماتورسک پر قبضہ کریں گے، جیسا کہ انہوں نے شورش کے آغاز میں یوکرین کی فوج کی جانب سے جوابی کارروائی سے پہلے کیا تھا۔ اگرچہ گورنر اب ایک فوجی کمانڈر نہیں ہیں، تاہم وہ کہتے ہیں کہ ایک فوجی کے طور پر وہ مزید غیر ملکی فوجی امداد کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، جن میں جدید ہتھیار شامل ہیں۔ مغربی ملکوں نے یوکرین کی معاونت کی ہے اور کچھ فوجی آلات فراہم کیے ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر لیتھل فوجی امداد فراہم کرنے سے ہچکچاتے رہے ہیں، اس خوف سے کہ ان سے تنازع شدت اختیار کر سکتا ہے۔ یوکرین کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ باغیوں کو آسانی سے شکست دے سکتے تھے اگر روس کی معاونت شامل نہ ہوتی، جس میں ہزاروں فوجی، ہتھیار اور تربیت شامل ہے۔ مغربی عہدیداروں کو توقع ہے کہ اقتصادی پابندیاں جو گزشتہ ہفتے بڑھا دی گئی تھیں، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو یوکرین کے بارے میں اپنی پالیسی تبدیل کرنے پر قائل کر دیں گی، لیکن ابھی تک وہ تبدیل نہیں ہوئی ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
داعش کے جنگجوؤں نے ہفتے کے روز ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہوں نے شام کے شہر کوبانی میں اپنی شکست تسلیم کر لی ہے، تاہم دوبارہ حملے کا عہد کیا ہے۔ ویڈیو میں عسکریت پسند ہونے کا دعویٰ کرنے والے دو افراد نے کہا کہ امریکی قیادت میں اتحاد کے فضائی حملوں نے انہیں کوبانی سے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ ویڈیو میں ایک جنگجو نے کہا کہ اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے عین الاسلام سے گولہ باری اور اپنے بھائیوں کے قتل کیے جانے کے باعث بتدریج پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے۔ داعش کوبانی کے لیے عین الاسلام کا نام استعمال کرتا ہے۔ کرد جنگجوؤں نے پیر کے روز دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے کئی ماہ کی لڑائی کے بعد جنگ زدہ کوبانی پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ 200,000 آبادی والے اس شہر کا بیشتر حصہ مسمار ہو چکا ہے۔ کوبانی میں لڑائی کا نقشہ بدلنے سے داعش کو اہم شکست ہو سکتی ہے، جس نے کئی ماہ کے عرصے میں شام اور عراق کے وسیع حصوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ ادھر داعش کے جنگجوؤں کے ساتھ ایک جاپانی صحافی اور اردن کے ایک فوجی ہواباز کی زندگیاں بچانے کی کوشش میں ہونے والے مذاکرات ہفتے کے روز بظاہر تعطل کا شکار ہو گئے۔ تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
جاپان کے وزیر خارجہ یوشو ہیدے نکایاما نے جمعے کو دیر گئے اردن کے دارالحکومت عمان میں کہا کہ ہواباز معاد القصائبے اور جاپانی صحافی کینجی گوٹو کو رہا کرانے کے سلسلے میں کوششیں تعطل کا شکار ہو گئی ہیں۔ اردن کے ایک سابق سفارتکار نے کہا کہ حکومت کے پاس بحران کے حل کے لیے بس چند ہی متبادلات ہیں۔ ان کا کہنا تھا اردن کے پاس اس وقت کوئی اچھا متبادل نہیں ہے، اردن کی دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوئی تاریخ بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ تمام متبادلات ہواباز کی رہائش سے بدتر ہیں۔ ادھر ہواباز کے خاندان نے جمعے کی رات اعلان کیا کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ ہواباز کے خاندان کے ترجمان ڈاکٹر سعید دلائین نے کہا، ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ خبر ہے کہ ہواباز زندہ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ بہت جلد ہمارے پاس لوٹ آئے گا۔ تاہم خاندان کی جانب سے بیان کے علاوہ اور کسی جانب سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں نے دھمکی دی تھی کہ اگر اردن نے ایک عراقی قیدی خاتون کو جمعرات کو غروب آفتاب تک رہا نہ کیا تو وہ ہواباز کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ خاتون عمان میں 2005 میں ایک مہلک بم دھماکے میں اپنے کردار کے لیے پھانسی کی منتظر ہیں۔ جاپانی صحافی کی کیا صورتحال ہے یہ واضح نہیں ہے۔ جمعے کے روز عمان اور جاپان دونوں جگہ لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر یرغمالیوں کی محفوظ واپسی کا مطالبہ کیا۔ ہمارے باس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
مصری صدر عبد الفتح السیسی نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ جزیرہ نما سینائی میں لگاتار حملوں کے بعد ملک کو انتہا پسندوں کے خلاف طویل لڑائی کا سامنا ہے۔ مسٹر سیسی نے یہ انتباہ ہفتے کے روز ٹیلی ویژن پر خطاب میں کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے تشدد کے باعث افریقی یونین کی سربراہ کانفرنس کے لیے ایتھوپیا کا دورہ مختصر کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ مشکل، مضبوط اور بدی کے خلاف ہوگی اور طویل عرصے تک جاری رہے گی، تاہم انہوں نے عہد کیا کہ سینائی سے وہ دستبردار نہیں ہوں گے۔ جمعرات کو متعدد حملوں میں سینائی میں سیکیورٹی کے کم از کم 30 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ باغیوں کے ہتھیاروں کا رخ فوجی اڈے اور الریش کے ایک ہوٹل کی جانب تھا، جہاں پولیس اور فوج کے افسر مقیم ہیں۔ امریکہ کے ایک کلیدی روزنامے واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ میں انٹیلیجنس کے سابقہ عہدیداروں کی شناخت ظاہر کیے بغیر ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی موساد اور امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی نے مربوط کوششوں سے عماد مغنیہ کو تلاش کر کے ہلاک کیا۔ مغنیہ حزب اللہ کے بین الاقوامی سرگرمیوں کا سربراہ تھا۔ روزنامے کی ویب سائٹ پر جمعے کو دیر گئے شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا ہے کہ مغنیہ اس وقت ایک بم دھماکے میں فوری طور پر ہلاک ہو گیا جب وہ اپنی کار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق طالب علم میں موساد کے ایجنٹوں نے ریموٹ کنٹرول سے یہ دھماکہ کیا جو مغنیہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے والے سی آئی اے کے عہدیداروں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ یونان میں بائیں بازو سے تعلق رکھنے والی برسر اقتدار جماعت نے اپنے انتخابی وعدوں کی پاسداری کرتے ہوئے مالیاتی بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے نئی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا ہے. تفصیلات کے ساتھ بہجت جیلانی.
یونان میں نئی بائیں بازو کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ یورپی یونین اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے عہدیداروں سے ملک کے لیے امدادی شرائط پر بات چیت نہیں کرے گی اور فروری کے لیے نئے قرضوں کی پیشکش کو بھی مسترد کر رہی ہے. یونان کے وزیر خزانہ یانیس ویروفاکیس نے کہا کہ یونان یورپی یونین، یورپی سینٹرل بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے قرضوں کے حصول کے لیے مذاکرات کاروں سے بات چیت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کہ وہ موجودہ امدادی پروگرام میں کوئی توسیع کریں.
Η κυβέρνησή μας θα πορευθεί με γνώμονα την μέγιστη συνεργασιμότητα.
Ιουνάνι Βεζίρε Χαζάνα کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت یورو زون کے اداروں، یورپی یونین اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ مکمل تعاون کے ساتھ آگے بڑھے گی، لیکن اس تین رکنی کمیٹی کے ساتھ تعاون کرنے کا ہم کوئی ارادہ نہیں رکھتے جس کا مقصد ایک ایسے امدادی پروگرام کو لاگو کرنا ہے جس کی منطق ہمارے خیال میں یورپ مخالف ہے اور جو یورپی پارلیمنٹ کے مطابق مضبوط بنیادوں پر استوار کمیٹی نہیں ہے. نئی حکومت نے اپنی انتخابی مہم کے ایک حصے کے طور پر یونانی ووٹروں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کفایت شاری کے اقدام اٹھاتے ہوئے قرضوں میں تخفیف کی کوشش کرے گی. یہ وہ اقدامات ہیں جن کا مطالبہ 2010 میں قرضوں کے بدلے میں کیا گیا. یورو زون ملکوں سے قرضوں کے حصول کے بغیر یونان کو اپنے قرضوں کی ادائیگی اور دیوالیے سے بچنے کے لیے شدید دشواریوں کا سامنا ہوگا. بیجلانی اردو وی او اے واشنگٹن.
افریقی یونین نے مغربی افریقہ میں بوکو حرام کی بغاوت کا مقابلہ کرنے کے لیے 7,500 فوجیوں کو بھیجنے کی تجویز پر اتفاق کر لیا ہے. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے گیب جوسلو نے ادیس ابابا میں افریقی یونین کی سربراہ کانفرنس ختم ہونے کے بعد اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ لیڈروں نے فی الحال جنوبی سوڈان میں جاری تنازع کے ذمہ داروں کی مذمت سے متعلق کسی ممکنہ رپورٹ پر غور ملتوی کر دیا ہے. مزید تفصیلات کے مطابق امن اور سلامتی کے لیے افریقی یونین کے کمشنر سمائل چرگئی نے ہفتے کے روز کہا کہ بوکو حرام سے مقابلے کے لیے 7,500 فوجیوں پر مشتمل فورس کی تشکیل کے لیے پہلی میٹنگ آئندہ دنوں میں کیمرون میں ہوگی، جس کے بعد اس مشن کی توثیق اور فنڈنگ کے لیے اقوام متحدہ میں صلاح مشورے کیے جائیں گے.
ہمیں
اس فورس کے لیے رقوم کا چیلنج درپیش ہوگا اور اس بارے میں بات چیت جاری ہے، اور حقیقتاً ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم اقوام متحدہ کے اندازن تعاون کے اندر رہیں. اے یو کی امن اور سلامتی کی کونسل نے بوکو حرام کے خلاف کاروائیوں کے لیے ایک کثیر القومی افریقی فورس کی درخواست کی تھی. بوکو حرام نائجیریا میں قائم گروپ ہے، مگر اس سے ہمسایہ ممالک کو بھی خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، خصوصاً کیمرون اور چاڈ میں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اس گروپ کے خلاف ایک علاقائی محاذ قائم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ملکوں کے درمیان ہر جگہ تعاون کی ضرورت ہے.
القاعدہ، بوکو حرام، آئیسس، آل دیس ٹیررسٹ، دے ہیو کمیٹڈ
انسپیکیبل کی طرح بوکو حرام، آئیسس، ان تمام دہشت گردوں نے انسانیت کے خلاف ناقابل بیان مظالم ڈھائے ہیں. کوئی ایک ملک، حتیٰ کہ علاقائی ممالک تنہا ان سے نہیں نمٹ سکتے. اس خطے میں جنوبی سوڈان کا جاری تنازع سیکیورٹی کا ایک اور بڑا چیلنج ہے، تاہم اسے مؤخر کر دیا گیا. اے یو کی امن اور سلامتی کی کونسل نے جمعے کو دیر گئے اے یو کی جنوبی سوڈان سے متعلق ایک انکوائری رپورٹ پر غور ملتوی کر دیا. مبینہ طور پر اس رپورٹ میں ملک میں جنگی جرائم کے مرتکب افراد کی نشاندہی اور مذمت کی گئی ہے. انسانی حقوق کی تنظیموں نے اے یو سے مطالبہ کیا ہے کہ رپورٹ جاری کی جائے. اس کے بجائے مشرقی افریقی ممالک کے گروپ ای گیڈ نے آگے بڑھ کر جنوبی سوڈان کے متحارب دھڑوں کے درمیان شراکت اقتدار کے لیے ادیس ابابا کے ایک ہوٹل میں بات چیت کا اہتمام کیا ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. امریکہ میں 100 سے زائد افراد گزشتہ ماہ سے اب تک خسرے کے وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں وائٹ ہاؤس کی طرف سے والدین پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ویکسین استعمال کروائیں. خسرہ ایک انتہائی متعدی مرض ہے. اس کی علامتوں میں ریش، بخار اور نزلے کسی کیفیت ہوتی ہے. اس حالیہ وبا میں کسی کی ہلاکت کی خبر نہیں ملی ہے. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ اب یہ فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ امریکہ کس نوعیت کا ملک بننا چاہتا ہے. مسٹر اوباما نے اپنے ہفتے بھر خطاب میں امریکی عوام سے یہ سوال کیا کہ آیا وہ ایک ایسی معیشت بننا چاہیں گے جہاں محض چند لوگ ہی بہتر آمدنی حاصل کر سکیں، یا پھر ایک ایسی معیشت جہاں پر ہر محنت کرنے والے کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع ہوں۔ صدر نے کہا کہ وہ اس نظریے اور خیال کے ساتھ کانگریس کو ایک بجٹ بھیج رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ملک ہو جہاں ہر شخص کو انصاف ملے، ہر شخص کو منصفانہ طور پر اپنا حصہ ملے، اور ہر شخص کے لیے ایک جیسے قواعد و ضوابط ہوں۔ اسی کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبریں ختم ہوئیں۔ جب پیش ہے ایک اداریہ جو امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان ہے۔
نیو یارک میں تاجروں کے ایک بین الاقوامی اجتماع سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ میں مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل کے امور کے اسسٹنٹ سیکرٹری ڈینیل رسل نے کہا کہ امریکہ اور ایشیا کی خوشحالی لازم و ملزوم ہے۔ ہماری مشترکہ خوشحالی اور ہماری مشترکہ سلامتی ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ پچھلے 7 عشروں سے امریکہ اور ایشیا بحر الکاہل کے درمیان اتحاد اور شراکت داری نے علاقے کی سلامتی کا ذمہ لے رکھا ہے، اور یہی اس علاقے کے بڑھتے ہوئے اقتصادی تعلقات اور ترقی کی اساس ہے۔ پچھلے 1 عشرے کے دوران آسٹریلیا کے ساتھ تجارت میں دگنا اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ کوریا آزاد تجارت کے معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح جاپان کے ساتھ اوپن اسکائز معاہدے سے فضائی سفر میں آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ غرض اس طرح کے بے شمار کام اور بھی ہوئے ہیں۔ اسسٹنٹ سیکرٹری رسل نے مزید کہا کہ ہم سرگرمی سے اس امر کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ایشیا بحر الکاہل علاقے میں سیکیورٹی کے مستحکم ماحول میں اقتصادی ترقی کا عمل جاری رہے، کیونکہ عدم استحکام ترقی کے لیے خطرہ بنا رہتا ہے۔ جس طرح امریکہ مفاد عامہ کے لیے علاقائی سیکیورٹی فراہم کرتا ہے، اس کا مقابلہ کوئی اور ملک نہیں کر سکتا ہے۔ سن 2015 کے لیے امریکہ کے تجارتی ایجنڈے میں بین البحر الکاہلی شراکت داری سر فہرست ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ غیر یقینی سیاسی حالات، یورپی یونین کے ملکوں کی یکساں نمو اور چین کی سست رو معیشت نے بین البحر الکاہلی شراکت داری کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیا ہے۔ اسسٹنٹ سیکرٹری رسل نے زور دے کر کہا کہ انتہائی مسابقانہ اور اختراع و ایجاد کے اس دور میں بین البحر الکاہلی شراکت داری میں امریکہ کا کردار مزید مستحکم ہوگا۔ یہ نہ صرف تجارتی شراکت داری ہے بلکہ علاقے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا بہت بڑا ذریعہ بھی۔ اسسٹنٹ سیکرٹری رسل نے کہا کہ یہ بات انتہائی اہم ہے کہ اعلی معیار کی بین البحر الکاہلی شراکت داری ہمارے شراکت داروں اور دیگر علاقائی معیشتوں کو مستحکم بنانے میں ممد اور معاون ثابت ہوگی، کیونکہ ان ممالک کے کام کا ماحول، انٹلیکچوئل پراپرٹی معیار اور آزادانہ مسابقت کے سلسلے میں ان کی وہی ترجیحات ہیں جو ہماری ہیں۔ اسسٹنٹ سیکرٹری رسل نے آخر میں کہا کہ مجھے یقین ہے کہ امریکہ اور ایشیا بحر الکاہل علاقے میں مل جل کر ترقی کرتے رہیں گے اور خوشحالی کی منزل کی جانب رواں دواں رہیں گے، مگر اس کا انحصار علاقے کی سیاسی اور تجارتی سطح پر اس کی ذہین قیادت پر ہوگا جو پورے بحر الکاہل کے علاقے میں کاروباری تعلقات کو استوار اور مستحکم بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں جناب اصغر کاظم سے جو ایک نوجوان فائنینشیل پلانر ہیں۔ تو آپ کیا کچھ پلان کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟
ہماری جو کمپنی ہے اس میں کافی سارے امپلائیز ہیں، میں خود تو جو لوگ اپنی بزنس میں ہیں ان کے لیے پلاننگ کرتا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ کہ جو لوگ اپنی بزنس ان کی اپنی ہوتی ہے، ان کو اپنی میڈیکل انشورنس اور اپنا ریٹائرمنٹ پلان اور ساری چیزیں خود سے کرنی پڑتی ہیں اپنے لیے اور اپنے امپلائیز کے لیے، تو ہم اس میں اسپیشلائز کرتے ہیں۔
تو آپ دوسری کمپنیز کو جو کاروبار کر رہی ہیں ان کو آفر کرتے ہیں، پیشکش کرتے ہیں اور ایک پلان بنا کے دیتے ہیں ان کے لیے؟
بالکل۔ تو ہر کمپنی جو ہے اس کا ڈفرینٹ گول ہوتا ہے, ہر کمپنی کا اپنا ایک گول لے کے چلتے ہیں, ہر کمپنی کا سائز الگ ہوتا ہے, ان کے کتنے وہ پروفٹ میں ہیں یا لاس میں ہیں سب ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہر کمپنی کا ایک کسٹمائز پلان بناتے ہیں جو ان کے لیے سوٹیبل ہو یہاں کے جو ٹیکس لاز ہیں اس کے حساب سے.
تو موجودہ جو فائنینشیل کرائسس ایک قسم کا ہے پوری دنیا میں, تو اس کا بھی کچھ اثر پڑتا ہے آپ کے اس کاروبار پر؟
بالکل اثر پڑتا ہے. آپ کیا ہوتا ہے کہ جب اتنی زیادہ لوگوں کے ذہن میں انسرٹنٹی ہوتی ہے تو وہ کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں لیتے جس سے وہ لمبے عرصے کے لیے بائنڈ ہو جائیں. تو وہ کافی مشکل ہوتا ہے کلائنٹس کو سمجھانا کہ یو نو اس جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا اینڈ میں کیا نتیجہ ہوگا, لیکن ان کو پھر بھی اپنی پلاننگ تو کرنی ہے. تو بالکل فرق پڑتا ہے.
تو اس وقت آپ کی کمپنی میں کتنے ملازمین ہیں, کتنے اسٹاف ہے آپ کا؟
9 لوگ ہیں اس وقت ہماری.
تو آپ اس کو مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں یا مطمئن ہیں آپ اس سے؟
ہمارے کلائنٹس تو ہر جگہ ہیں, کیلیفورنیا میں بھی ہیں, نیو جرسی میں بھی ہیں, ڈیلاویئر میں بھی ہیں, ہر جگہ ہیں. تو آفس تو ہم یہیں پہ رکھیں گے, نیو جرسی میں ہمارا بیس ہے, پرنسٹن نیو جرسی میں. لیکن ایفیشنسی میرے لیے سب سے ضروری ہے, تو ایفیشنسی کے لیے آئی تھنک 2 اور ہم لوگ ہائر کریں گے اور نئے جو سسٹمز ہیں وہ یوز کریں گے تاکہ ہم اپنے کلائنٹس کو اچھی سروس دے سکیں.
سمین اصغر کاظم کی گفتگو آپ نے سنی, جو ایک فائنینشیل پلانر ہے اور اچھے ارادے رکھتے ہیں مستقبل کے لیے بھی. خالد حمید, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. سامعین, حالیہ دنوں میں پاکستان میں ٹریفک کے یکے بعد دیگرے بڑے حادثات ہوئے ہیں جن میں 20 افراد ہلاک ہوئے. ان حادثات کے بعد ہم ذرائع ابلاغ میں ریسرچرز اور صحافیوں کی جانب سے یہ شکایات سنتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹریفک حادثات میں ہلاک ہونے والے افراد کے بارے میں سرکاری اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ میں ٹریفک حادثات کی شرح کیا ہے, ہر سال یہاں کتنی ہلاکتیں واقع ہوتی ہیں اور ان حادثات کے اسباب سرکاری کتابوں میں کس طرح درج ہیں. اخبار یو ایس اے ٹوڈے نے اپنی ایک رپورٹ میں نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ میں سالانہ اوسطاً 30,000 افراد ٹریفک حادثات میں ہلاک ہوتے ہیں اور ان ہلاکتوں کی وجہ ڈرائیورز کی تھکاوٹ, اس کی توجہ کا کسی اور جانب مبذول ہونا, نشے کے زیر اثر ہونا, تیز رفتاری اور لاپرواہی شامل ہے, اور یقیناً موسم بھی ایک اہم اثر رکھتا ہے. امریکہ کی بیشتر ریاستوں میں آج کل سخت سردی اور برف باری کا موسم ہے. شدید موسم نہ صرف معمولات زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ کئی زاویوں سے زندگی کے خاتمے کا سبب بھی. بتایا جاتا ہے کہ موسم کے زیر اثر ہونے والے حادثات میں جو ہلاکتیں ہوتی ہیں ان کی تعداد 7,000 سالانہ کے قریب ہے. فیڈرل ہائی وے ایڈمنسٹریشن کے ڈیٹا کے مطابق یہ 7,000 ہلاکتیں ہائی وے پر ہوتی ہیں جہاں برف باری سے گاڑیوں کے پھسلنے یا شدید گرمی میں ٹائروں کے پھٹنے کے سبب حادثات پیش آتے ہیں. یو ایس اے ٹوڈے کے مطابق امریکہ میں شمال مشرقی ریاستوں میں زیادہ ٹریفک حادثات رپورٹ ہوتے ہیں. دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی, بالٹیمور, باسٹن, فلاڈیلفیا, نیوارک, ہارٹفورڈ, سپرنگ فیلڈ اور نیو ہیون جیسے شہر جو مختلف ریاستوں میں واقع ہیں, یہاں آبادی کے تناسب سے زیادہ حادثات پیش آتے ہیں, جبکہ فورٹ کالنز, کولوراڈو, براؤنزویل, ٹیکسس, آئیڈاہو کا شمار ان شہروں میں ہوتا ہے جہاں حادثات کی آبادی کے تناسب سے شرح ملک میں سب سے کم ہے. سامعین, نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن کے مطابق امریکہ میں ہر 10 سیکنڈ کے بعد چھوٹا بڑا ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, جبکہ ہر ڈرائیور 10 برسوں میں اوسطاً ایک بار کسی نہ کسی حادثے سے دوچار ہوتا ہے. زیادہ تر حادثات کی رپورٹنگ براہ راست پولیس اور انشورنس کے اداروں سے ہوتی ہے. اس لحاظ سے آپ پر یہ واضح کر دیں کہ کار پورچ سے گاڑی نکالتے ہوئے اگر وہ کسی چیز سے ٹکرا جائے اور اس پر لائنیں یا ڈینٹ پڑ جائے اور آپ اسے رپورٹ کریں تو اسے بھی حادثہ یا ایکسیڈنٹ ہی شمار کیا جائے گا. یو ایس اے ٹوڈے نے ٹریفک سے متعلقہ اداروں کے حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ میں ہونے والے ٹریفک حادثات میں خوش قسمتی سے صرف 25% میں لوگ زخمی ہوتے ہیں, جبکہ بدقسمتی سے صرف 1% میں ہلاکت واقع ہوتی ہے۔ امریکہ کے ادارہ شماریات نے بھی ٹریفک حادثات سے متعلق جو اعداد و شمار بیان کیے ہیں وہ اس رپورٹ سے مطابقت رکھتے ہیں۔ تو سامعین، امریکہ میں تقریباً 30 کروڑ سے زائد کی آبادی میں جہاں گاڑیوں کی کثرت ہے، وہاں سالانہ اوسطاً 30,000 افراد ٹریفک حادثات میں ہلاک ہوتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں حادثوں کے باوجود ہلاکتوں کی کم شرح کا کریڈٹ ایمرجنسی خدمات کو اور پولیس اینڈ ایمبولینس سروس کو دیا جاتا ہے۔ رپورٹ کا آغاز چونکہ پاکستان میں حادثات سے ہوا تھا، تو اس حوالے سے یہ بتاتے چلیں کہ وہاں سالانہ اموات کی سرکاری طور پر تو تصدیق نہیں ہوتی، البتہ سوشل میڈیا پر مختلف غیر سرکاری تنظیموں کے اعداد و شمار جو رپورٹ ہوتے ہیں ان کے مطابق 20 کروڑ آبادی کے اس ملک میں ٹریفک حادثات میں اوسطاً ہلاکتوں کی تعداد 50,000 سالانہ ہے۔ اوور سپیڈنگ، اوور لوڈنگ اور ڈرائیوروں کے غیر محتاط اور غیر ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ ساتھ ٹریفک حکام کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، جو ٹریفک قوانین پر باوجو عمل درآمد نہیں کراتے اور ہزاروں جانے سالانہ ٹریفک حادثات کے سبب ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گھر کب آؤگے، کہ گھر کب آئے، بدل رہی ہے روپ زندگی، چھاؤ ہے کبھی کبھی ہے دھوپ زندگی، ہر پل یہاں جی بھر جیو، جو ہے سما کل ہو نہ ہو۔
ان سپر ہٹ گیتوں کو سن کے آپ کے ذہن میں کس گلوکار کا خاکہ ابھرتا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ بالی ووڈ کی سنہری آوازوں میں سے ایک آواز ہے، سونو نگم، جن کا کہنا ہے کہ میوزک میری زندگی ہی نہیں میری ذات کا بھی حصہ ہے، اور میں میوزک میں کسی حد بندی کا قائل نہیں۔
میں ہو گھر تو ہم سفر تیرا میرا اپنا۔
سونو کا یہ بھی ماننا ہے کہ موسیقی کی کوئی انتہا نہیں، اس دنیا میں جو جہاں تک پہنچنا چاہے اس کے لیے آسمان کھلا ہے۔
ذرا شور ہوا، دل چور ہوا، تیری اور ہوا، ہلچل ہوئی، ذرا شور ہوا،
شاہ رخ خان، رتک روشن اور سلمان خان جیسے میگا سٹارز کی آواز بننے والے سونو نگم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے جب گانا صرف شہرت کے لیے نہیں بلکہ اچھی گائیکی کے ذریعے کسی کام کی امنگ جگانے کے لیے بھی گایا جاتا ہے۔ آج کل کی فلموں میں ایک ہی ہیرو کے لیے مختلف گلوکاروں کی آواز میں گیت ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ اس نئے رجحان کے بارے میں بات کرتے ہوئے سونو نے کہا کہ ان کے خیال میں ایک کریکٹر کے لیے ایک ہی آواز سوٹ کرتی ہے، اس سے ٹیمپو بھی بنا رہتا ہے۔ ایک فلم میں ایک ہیرو کے گیت ایک ہی آواز میں ہوں وہی اچھا لگتا ہے، جیسے راج کپور کے لیے مکیش پلے بیک سنگنگ کیا کرتے تھے اور دلیپ کمار کے لیے محمد رفیع اور طلعت محمود۔
نیلی نیلی گھٹاؤں سے ہے چھن رہی ہلکی ہلکی روشنی،
تم ہی دیکھو نا یہ کیا ہو گیا،
تمہارا ہوں میں اور تم۔
اس سوال پر کہ وہ اپنی پہچان کس قسم کا میوزک سمجھتے ہیں، سونو کہتے ہیں کہ انہیں مختلف قسم کا میوزک پسند ہے، اس لیے انہوں نے پاپ، کلاسیکل یا کسی ایک کیٹیگری تک اپنے گانوں کو محدود نہیں کیا۔
میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہو، ساری جنتیں میرے ساتھ ہوں، تو جو پاس ہو پھر کیا یہ جہاں، تیرے پیار میں ہو جاؤں فنا۔
خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، ہمارے پروڈیوسر انجم ہیرل گل، انجینئر زبیر طیب. اپنی میزبان مدثر منظر کو اجازت دیجیے. ہماری نشریات ابھی جاری ہیں، آپ سنتے رہیے، اور ہماری جانب سے آپ کو خدا حافظ اور شب بخیر.